نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر الله في ايام معدودات. محترم حضرات, بقرعید بھی گزر گئی اور آج قربانی کا آخری دن ہے جو غروب آفتاب پر ختم ہو جائے گا. جو قربانی کرنا ہے غروب آفتاب سے پہلے پہلے کر لی جائے, غروب آفتاب پر ختم ہو جائے گا وقت اس کا, پھر قربانی قربانی نہ ہوگی بلکہ وہ جانور کھانے کے لیے ہوگا یا کسی اور مقصد کے لیے ہوگا. بہرحال یہ تھوڑا سا وقت باقی ہے اور اس آیت سے جو میں نے ابھی پڑھی ہے اس میں کل کا وقت بھی, کل کا دن بھی ہے. فرمایا وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, اور تم اللہ کو یاد کرو, اللہ کا ذکر کرو چند دنوں میں جو تمہارے جانے پہچانے ہیں اور شمار کیے ہوئے ہیں. وہ کون سے دن ہیں ابھی بتاؤں گا. حدیث شریف میں, بخاری کی حدیث میں اس کی تعین آئی ہے. اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ یہ آیت حج کے مسائل کے سلسلے میں ہے جس میں عرفات میں جانا, وہاں پر ٹھہرنا اور اس کے بعد پھر وہاں سے واپس آ کر منا میں ٹھہرنا, اس سے متعلق یہ آیات ہیں. پورا رکوع اسی سے متعلق چل رہا ہے. یہ اصل میں تین دنوں سے متعلق ہے اللہ کے ذکر کا یہ حکم ان لوگوں کے لیے کہ جو حج میں گئے ہوئے ہیں. وہ تین دن کون سے ہیں؟ وہ یہی تین دن ہیں جبکہ منا میں ٹھہرتے ہیں, 10, 11, 12, 13, 11, 12, 13, یہ تین دن جس میں سے 12ویں تاریخ آج ہے اور کل کو 13ویں تاریخ ہے. منا میں قیام کے یہی ایام ہیں. آخری دن جو ہے اس میں اختیار ہوتا ہے جیسا کہ حجاج جانتے ہیں. بہرحال قرآن کریم نے تو اگرچہ یہ حجاج کے سلسلے میں ان حجاج کے سلسلے میں جو منا میں تھے, منا میں رہتے ہیں آ کر, ان کے سلسلے میں ذکر فرمایا ہے, لیکن ہمیں بھی اس سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے اور عبرت حاصل کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ ایام صرف انہی کے لیے نہیں ہے, تمام امت کے لیے. جیسا کہ گزشتہ ہفتے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ عرفات میں یقیناً اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں, لیکن عرفات کے علاوہ جہاں بھی اللہ چاہے وہاں پر نازل ہو سکتی ہے, ہمیں طلب کرنا چاہیے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بڑا بازار لگتا تھا منا میں, بین منا کے قرب و جوار میں, اور اس میں لوگ اپنے آباء اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے. اس کو چھڑایا اللہ تعالیٰ نے اور یہ فرمایا کہ تم اللہ کا ذکر کرو اور اللہ کی یاد کرو. ان چند دنوں کے اندر جو تین دن میں نے بتایا آپ کو, 11, 12, 13, چنانچہ یہ رسم بالکل وہاں ختم کر دی گئی, اور آج تک اس وقت سے لے کر آج تک پھر اس پر عمل نہ ہوا جو جاہلیت میں کیا کرتے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اللہ اپنے ذکر کرنے کا حکم دیا ہے, یہ چونکہ حجاج کے سلسلے میں ہے اس لیے یہ چند دن بیان فرمائے, ورنہ پوری امت کے لیے جو حکم ہے وہ سورہ احزاب کی آیت میں آیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اللہ کے اے ایمان والوں اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ، ذکر کثیر. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عبادت کو زیادہ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا. آپ بھی جانتے ہیں کہ نمازیں پڑھنے کا حکم دیا وہ صرف پانچ ہیں اور چھٹی نماز واجب وہ ہے ذکر کی. اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ سنت بنا دی یا نفل بنا دی، لازم نہیں رکھا نفلوں کو، بلکہ اختیار میں دے دیا کہ دل چاہے طبیعت چاہے تو پڑھو، نہیں پڑھو گے تو تمہیں کوئی کسی قسم کا عذاب نہ ہوگا، البتہ اجر و ثواب وہ نہیں ملے گا جو پڑھنے والوں کو ملتا ہے. اسی طریقے سے روزے ہیں، روزوں کی کثرت کا بھی حکم کسی جگہ نہیں. سال بھر میں ایک مہینے کے روزے فرض کر دیے، اس کے بعد چند ایام ایسے ہیں کہ جن میں روزے کو مسنون اور مستحب قرار دیا اور باقی روزے رکھنے میں اختیار دے دیے. بلکہ حدیث شریف سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رات بھر کھڑے رہ کر نمازیں پڑھنا اور عبادت کرنا یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں. یعنی رات بھر نماز کثرت سے پڑھنا اور عبادت میں کثرت سے مشغول رہنا یہ پسندیدہ نہیں. اسی طریقے سے ہمیشہ روزے رکھنا اور ایک دن بھی روزہ نہ چھوڑنا یہ بھی اسلام میں پسندیدہ نہیں. دوسری عبادتوں کی کثرت کا تو یہ حال ہے. حدیث شریف میں آیا کہ ایک مشہور صحابی جن کا نام عبداللہ ابن عمر ہے، وہ بڑے عبادت گزار تھے اور بڑے اللہ تعالیٰ کی فرما بردار. صحابہ کرام میں ان کو یہ خصوصی امتیاز حاصل تھا کہ وہ رات بھر جاگ کر قرآن کریم اور نمازیں پڑھا کرتے تھے اور دن بھر روزے رکھا کرتے تھے، ایک دن بھی روزہ نہ چھوڑتے تھے. ان کے والد محترم نے، کہ وہ بھی صحابی ہیں، عمرو بن العاص مشہور صحابی اور جرنیل ہیں، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ میرا بیٹا یہ ایسا کرتا ہے، رات بھر عبادت کے لیے کھڑا رہتا ہے اور دن میں روزے رکھتا ہے، ایک دن بھی نہیں چھوڑتا روزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس بھیج دینا. چنانچہ یہ حاضر خدمت ہو گئے، یہ عبادت گزار بیٹے. آپ نے فوراً ہی کچھ نہیں کہا بلکہ ان سے دریافت کیا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ تم ایسا ایسا کرتے ہو، کیا یہ صحیح ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں صحیح. فرمایا ایسا نہ کرو، رات بھر عبادت میں نہ گزارو اور روزہ ہمیشہ نہ رکھو، بلکہ اس کے اندر کچھ مقرر کر لو کہ اتنا وقت رات کو نماز میں گزاریں گے، اتنا وقت آرام کریں گے. اس لیے کہ تمہارے اوپر صرف اللہ کا ہی حق نہیں، بندوں کو بھی حقوق ہے. تم اگر ایسا کرو گے تو ان حقوق کو کیسے ادا کرو گے؟ چنانچہ فرمایا ان لزوجک علیک حق، تمہارے اوپر بیوی کا بھی حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور کوئی مہمان آ جائے تو اس کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. کیا باتیں کرو، اس کھانا کھاؤ، اس کے ساتھ خاطر تواضع کرو. روزہ رکھ لیا، مہمان آ گیا، وہ کیسے تمہارے ساتھ کھائے گا؟ تم تو روزے کی حالت میں ہو، رات میں آ گیا، اس سے باتیں کیسے کرو گے اور اس کی خیریت کیسے دریافت کرو گے؟ اس کا تو حق ہے تمہارے اوپر. اور نہ صرف یہ کہ مخلوق کا تمہارے اوپر حق ہے، بلکہ خود تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے کہ اس کی حفاظت کرو. اس کی صحت کی حفاظت کرو. فرمایا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے بدن کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. وَإِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور آنکھوں کا بھی حق ہے، اگر یہ سونا چاہتی ہیں تو سلاؤ. ایک اور حدیث میں اس سے زیادہ اضافہ آیا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم رات بھر نماز پڑھتے رہے اور عبادت میں جاگتے رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں کمزوری ہو جائے گی اور تمہاری نظر خراب ہو جائے گی، آنکھیں جاتے رہنے کا اندیشہ ہوگا. لہذا ایسا نہ کرو. دیکھا آپ نے کس طریقے سے آپ نے منع فرمایا. اب ایک ظاہر بھی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ عبادت سے روک دیے، رات کو اللہ کی عبادت کرنا اور جاگتے رہنا ایک بڑا بہترین کام ہے اور نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، تو ظاہر بھی آدمی تو یہ کہے گا کہ عبادت سے روک دیے. یقیناً آپ نے ایسی عبادت سے روکا کہ جس کا نتیجہ اچھا نہیں، اس سے روکا اور روکنا چاہیے کیونکہ اس کے نتائج بڑے خراب. جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا، اتنے حقوق ہیں، رات بھر عبادت کرنے والا اور دن میں روزے رکھنے والا ان حقوق کی ادائیگی کیسے کرے گا؟ ایک کا حق مار کر دوسرے کو دینا یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے. کسی کا حق مار کر دوسرے کا حق پورا ادا کرنا یہ اسلام کی ہدایت نہیں ہے. جس کا جو حق ہے وہ پورا دے، حق کے اندر کوتاہی نہ کرو. ماں کا حق علیحدہ ہے، باپ کا حق علیحدہ ہے، بیوی کا حق علیحدہ ہے، بچوں کا حق علیحدہ ہے. اب ماں کا حق تو پورا پورا دے رہے ہیں، بیوی کا مار رہے ہیں، یہ اسلامی تعلیم کے خلاف. یا بیوی کا حق پورا دے رہے ہیں اور ماں کا حق مار رہے ہیں، یہ بھی اسلامی تعلیم کے خلاف ہے. اولاد کو پورا حق دے رہے ہیں، باپ کا حق مار رہے ہیں، یہ بھی اسلامی تعلیم کے خلاف ہے. ایک کا حق مار کر دوسرے کا حق پورا ادا کرنا یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے. اسے خوب سمجھ لیجیے، یہ اصولی بات ہے. یہاں پر اللہ کا حق ادا کر رہے ہو تم، لیکن اس انداز میں کر رہے ہو کہ اللہ کا حق ادا کرتے ہو، دوسروں کے حقوق مارے جاتے ہیں، خود تمہارے حقوق مارے جاتے ہیں. بیوی کا حق مارا جا رہا ہے، مہمان کا حق مارا جا رہا ہے، اور تمہارے بدن کا حق مارا جا رہا ہے، یہ اسلامی تعلیم کے خلاف. اس لیے آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ، بلکہ دریافت کیا کہ تم کتنے دن میں قرآن کریم ختم کر لیتے ہو جتنا اس وقت تک نازل ہوا تھا. عرض کیا کہ میں ایک رات میں ختم کر لیتا ہوں. فرمایا ایسا نہ کرو، قرآن کریم کی تلاوت جو نماز میں ہو رہی ہے اسے روکا. فرمایا ایسا نہ کرو، بلکہ مہینے میں ایک مرتبہ ختم کرو. ہمارے اعتبار سے ایک پارہ یومی آئے گا. انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں بڑا طاقتور ہوں، میں برداشت کر سکتا ہوں. اور نوجوانوں میں یہی حال ہوتا ہے، ان کی نظر اپنے بڑھاپے پر نہیں جاتی. اسے خوب سمجھ لیجیے، اور یہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ کو پسندیدہ اور بہترین عمل اس کی بارگاہ میں وہ ہے جس پر دوام ہو، جو ہمیشہ کیا جائے اگرچہ تھوڑا سا. عمل کی کثرت مقصود نہیں اللہ کے یہاں، اعمال صالحہ کی کثرت مقصود نہیں بلکہ دوام مقصود. کہ شروع کیا، بس چاہے وہ بہت تھوڑا سا ہے لیکن مسلسل کرتے چلے جا رہے ہیں، کسی دن چھوڑتے نہیں. وہی حال جوانی میں، وہی حال بڑھاپے میں، یہ اللہ کو پسندیدہ ہے۔ یہ حدیث شریف کا مضمون ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ حدیث میں آیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک بڑی عبادت گزار خاتون بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، دریافت فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ ان کا یہ نام ہے اور اتنی عبادت گزار ہیں، راتوں کو عبادت کرنے والی کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ فلاں خاتون اتنی عبادت گزار ہے۔ آپ نے فرمایا مہ چھوڑو، علیکم ما تطیقون، وہ عمل کرو جو تمہاری استطاعت اور طاقت میں۔ ایک تو طاقت سے زیادہ اور ہمت سے زیادہ عمل صالح نہ کرو، اب پھر فرمایا فإن خیر العمل ما داوم علیہ صاحبہ، بہترین عمل وہ ہے کہ جس پر دوام ہو، وإن قل اگرچہ تھوڑا سا، اس کا اثر ہوتا ہے، اس کی تاثیر ہوتی ہے، تھوڑا 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 بتدریج اثر کرتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ایک دن تو کر لیا بہت سا عمل اور دوسرے دن پڑ گئے، یہ تو کوئی دانش مندی کی بات نہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے اندر قوت ہے، میں برداشت کر سکتا ہوں، اور مزید اجازت دے دیجیے۔ ان کے اصرار پر آپ نے کہا کہ اچھا تم کر سکتے ہو تو اتنے دن میں ختم کر لو۔ حتیٰ کہ وہ برابر اصرار کرتے رہے کہ اور زیادہ کرنے کی اجازت دیجیے، اور زیادہ کرنے کی۔ نہ آخری نتیجہ یہاں پر پہنچا، آپ نے فرمایا کہ بس تین دن میں قرآن ختم کر لو، تین راتوں میں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تین راتوں سے زیادہ جس نے قرآن کریم ختم کیا اس نے سمجھائی کتنی اجازت دے دی، اور اس کے بعد نہیں۔ ایک رات میں ختم کرنے والے اور اجازت مل رہی ہے تین دن، اور وہ بھی بڑے اصرار کے بعد۔ اسی طریقے سے روزے کے سلسلے میں آپ نے پوچھا کہ روزہ کس طرح رکھتے ہو؟ عرض کیا کہ روز میرا روزہ ہوتا ہے، کوئی دن خالی نہیں جاتا۔ فرمایا ایسا نہ کرو، اب بتائیے روزے سے روک رہے ہیں آپ نقلی روزے سے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نتائج اچھے نہیں۔ ایسا یہ تو بس آپ نے فرمایا کہ مہینے میں تین روزے رکھے، دیکھیے کتنی معتدل تعلیم آپ نے دی ہے، کتنی بہترین تعلیم۔ 13, 14, 15 جن کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، تو یہ تین روزے مہینے میں رکھ لو، ثواب اتنا ملے گا کہ جتنے مہینے بھر روزے رکھے تم نے۔ اس لیے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے، ایک روزے کا ثواب 10 روزوں کی برابر، تین روزے رکھ کے 30 روزوں کی برابر ثواب ہو گیا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا کہ یا رسول اللہ بہت میرے اندر قوت ہے، طاقت ہے، ان حضرات کو اللہ نے طاقت سے خوب نوازا، ایسی ایسی طاقت ان کو اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ آج اس کو ذکر کیا جائے تو یقین نہیں آتا۔ چلتے چلتے وہ واقعہ ذکر کر دوں، عرب کے ایک مشہور قبیلے کے سردار تھے، ان کا نام تھا عمر ابن مادی کرم۔ یہ حضرت فاروق اعظم کے دور میں حاضر ہوئے، بڑے بہادر تھے، ایرانیوں سے جنگ تھی، اس کے اندر شریک ہوئے، مختصر کر رہا ہوں، اس میں شریک ہوئے۔ ان کا گھوڑا زخمی ہو کر گرا، یہ پیدل ہو گئے، کھڑے ہو گئے میدان جنگ میں۔ ادھر سے ایک ایرانی شہ سوار بہترین گھوڑے پر گزر رہا تھا، پیچھے سے آ کے اس کی دم پکڑ لی اور روک لیا اس، جی گھوڑے کو بھاگتے ہوئے گھوڑے کو پکڑ کے روک لیا. یہ طاقت اللہ نے عطا فرمائی تھی. اب وہ ایرانی سوار ادھر دیکھے ادھر دیکھے, مارے گھوڑے کو نہیں چلتا, وہ تو رکا کھڑا ہے. پیچھے نظر پہنچی تو دیکھا کہ ادھیڑ عمر کا ایک آدمی گھوڑے کو گھوڑے کے دم پکڑ کے روکے ہوئے کھڑا ہے. بس خوف زدہ ہو گیا, گھوڑے سے اتر کے بھاگا. یہ جلدی سے اس کے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور پھر آ گیا. تو ایسی قوت اللہ تعالی نے عطا فرمائی تھی ان حضرات کو کہ جس کا آج تصور نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا میرے اندر بڑی طاقت ہے بڑی قوت ہے. فرمایا نہیں, تین دن کے روزے رکھو مہینہ بھر میں. وہ پھر اصرار کرتے رہے, اپنے اوپر تشدد کرتے رہے کہ اور زیادہ کیجئے اور زیادہ کیجئے اور زیادہ کیجئے, حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہی تم چاہتے ہو تو ایک دن روزہ رکھو ایک دن روزہ چھوڑ, اور اس سے بہتر اور کوئی روزہ اللہ کے یہاں نہیں ہے نفلی روزہ. اور پھر فرمایا کہ جو عمر ہر دن روزہ رکھتا ہے, لا سام کمن سامد دا لا سامد لا سام من سامد دا, جو ہر دن روزہ رکھے. فرمایا گویا اس نے روزہ ہی نہیں رکھا, اس کو تو عادت پڑ گئی. پھر جب عادت پڑ گئی تو اسے کیا تکلیف اور کیا مشقت. تو اسلام کی یہ ہدایت اور یہ تعلیم نہیں ہے کہ کسی بھی عبادت کو زیادہ سے زیادہ کیا جائے. البتہ ایک عبادت ایسی ہے کہ خود قرآن کریم نے اس کو کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے, اور وہ ہے ذکر اللہ, اللہ کی یاد اور اللہ کی اللہ کا ذکر. اسے کثرت سے کرو, جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت میں نے پڑھی تو اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرۃ واصیلا, کہ تم اللہ کو یاد کرو کثرت سے. کثرت کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے, یعنی جس قدر بھی اوقات اللہ کی یاد میں گزرے ہیں اس کے ذکر میں گزرے ان کو گزارو. جتنی ذکر کا جتنا ذکر کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کا اپنی طاقت اور ہمت کے مطابق اس کے اندر گزارو. یہ تو ہے عام حالات میں, لیکن وسبحوه بکرۃ واصیلا, اور اللہ کی تسبیح پڑھو اور پاکی بیان کرو صبح کو بھی شام کو. مطلب یہ ہے کہ صبح کی نماز بھی پابندی سے پڑھو, شام کی نماز بھی پابندی سے پڑھو, ان شرائط اور آداب کے ساتھ پڑھو جو ہم نے مقرر کر دیے ہیں, اور اس کے علاوہ اپنے اوقات کو اللہ کی یاد میں اور اس کے ذکر میں گزارو. تو کثرت سے جس عبادت کو کرنے کا حکم آیا وہ صرف اللہ کا ذکر ہے. ان ایام میں جو حجاج کے لیے میں نے شروع میں بتائے تھے, ان کے لیے خصوصی ہدایت تھی اس رسم کو توڑنے کے لیے جو زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہے. لیکن عام مسلمانوں کو یہ ہدایت ہے کہ جتنا کثرت سے اللہ کا ذکر کر سکتے ہو کرو, صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو, اب باقی اوقات میں اس کو یاد کرتے رہو اور اس کے ذکر کے اندر مشغول رہو. کیوں, کیا وجہ ہے اس قدر اس ذکر اللہ کو کثرت سے کرنے کا حکم دینے کی, وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اگر آج پوری ہو گئی تو آج, ورنہ پھر انشاءاللہ اگلے جمعے دیکھوں گا. اللہ کا ذکر اور اللہ کا نام اپنی زبان سے اور اپنے دل سے لینا یہ کوئی مشکل کام نہیں, نہایت آسان, بشرط ہے کہ ہمیں توجہ, اس طرف ہمارا دھیان. اس قدر آسان ہے کہ اتنا آسان کوئی بھی عبادت کا کام نہیں. سب سے زیادہ آسان اللہ کا ذکر, اللہ کا نام لینے کے لیے نہ وضو کی شرط ہے, نہ غسل کی شرط ہے, نہ مسجد کی شرط ہے, نہ بیٹھنے کی شرط ہے, نہ لیٹنے کی شرط ہے, کچھ نہیں. بلکہ ان کا تو حال یہ ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. عقل مندوں کی علامت بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ عقل مند کون لوگ ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں جس نے جہاز بنا لیا وہ عقل مند ہے, ایٹم بم بنا لیا دنیا کو اور مخلوق کو تباہ کرنے کے لیے وہ عقل مند ہے. اللہ کے یہاں یہ عقل مند نہیں, یہ تخریب کار ہیں, یہ سب تخریب کار ہیں اور دنیا میں فساد پھیلانے والے ہیں. جیسا کہ آج نقشے میں آپ دیکھ رہے ہیں, اللہ کے نزدیک عقل مند کون ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے جس کو قرآن کریم نے ایک جگہ نہیں کئی جگہ بیان کیا. سورہ آل عمران میں یہ علامات بتائی ہیں عقل مندوں کی کہ الذین یذکرون اللہ, کہ جو یاد کرتے ہیں اپنے رب کو اور اللہ, اس حالت میں قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, کھڑے ہیں تو یاد کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں تو یاد کر رہے ہیں, لیٹے ہیں تو یاد کر رہے ہیں, کھڑے ہیں نماز میں تو یاد کر رہے ہیں, بیٹھے ہیں نماز میں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں, راستے میں چلتے پھرتے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں, لیٹے ہیں تو اللہ کو یاد کر رہے ہیں. گویا ان کی ہر حالت, ان کا ہر لمحہ زندگی, ان کا ہر وقت حیات اللہ کے ذکر میں گزرتا ہے. عقل مند وہ ہے. لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, یہ ایک علامت بتائی قرآن کریم نے عقل مندوں کی, جس سے یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ کے ذکر سے محروم ہے, اللہ کو یاد نہیں کرتا, نہ نماز پڑھتا ہے, نہ روزے رکھتا ہے, نہ قرآن پڑھتا ہے, نہ نام لیتا ہے اللہ کا اپنی زبان سے, نہ دل سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے, وہ اعلیٰ درجے کا احمق اور بے وقوف ہے. لہذا اس آیت کی روح سے تمام یہ کفار جو ہماری نظر میں بڑے اونچے درجے کے ہیں, یہ سب اعلیٰ درجے کے بے وقوف ہیں, گدھے ہیں, احمق ہیں, جو اپنے رب کو نہ پہچانے اس کے پاس کیا عقل. بہرحال تو عقل مندوں کی علامت بتایا ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے. میں انشاءاللہ اس موضوع کو کچھ تفصیل سے عرض کروں گا, اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے. اس میں کوئی شرط نہیں, ہر وقت اور ہر حالت میں اللہ کا نام بندہ مومن زبان سے لے سکتا ہے. وہ اگر وہ چاہتا تو شرط لگا دیتا ہے اس بات کی کہ بغیر وضو کے میرا نام نہ لینا. وہ یہ بھی حکم دے سکتا تھا کہ جب تک گلاب کے عرق سے اپنے منہ کو صاف نہ کر لو اور خوشبودار نہ بنا لو میرا نام نہ لینا. بالکل اپنے باپ کو پکارنے کے لیے, میں دنیا کی مثال دے کر ذرا اور قریب کر دیتا ہوں مضمون کو, اپنے باپ کو پکارنے کے لیے یا اس کو آواز دینے کے لیے کوئی شرط ہے؟ کچھ نہیں. جب یہ چاہے پکار لو اور وہ جواب دے گا. تو اللہ رب العالمین جس کا مرتبہ جو تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا اور رب ہے, اس کو یاد کرنے کے لیے اور اس کو پکارنے کے لیے کون سی شرط ہوگی؟ کچھ بھی. اور یہ انسانی فطرت اور بالخصوص ایمان کے تقاضے کے مطابق اللہ نے ایسا کیا کہ کوئی شرط نہیں لگائی. اس لیے کہ ایمان کا تقاضا ہے اور انسان کی فطرت کی سلامتی ہے کہ وہ اپنے محسن کو, اپنے خالق کو, اپنے مربی کو, اپنے منعم کو پہچانے اور اس کو یاد کرے. یہ فطرت. جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ فطرت سے بغاوت کرتا ہے. فطرت انسانی یہ ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے کو پہچانے, اپنے اوپر احسان کرنے والے کو پہچانے, اور اپنی پرورش کرنے والے کو پہچانے، اس کے حقوق ادا کرے، اس کو پکارے، اس کا ذکر کرے، اس کو یاد کرے. ایسا نہیں کرے گا تو وہ فطرت سے بغاوت کر رہا ہے. تو چونکہ ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے اور فطرت کی سلامتی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوب کثرت سے یاد کیا جائے، اس لیے قرآن کریم نے فرما دیا اذکر اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو یاد کرو اور خوب یاد کرو، کثرت سے یاد کرو. انشاءاللہ تفصیل آگے آ جائے گی کہ ذکر اللہ میں کون کون سی چیزیں داخل ہیں. تو چونکہ اس کے اندر کوئی شرط نہیں، کوئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پابندی نہیں لگائی، جبکہ دوسری عبادتوں کے اندر شرط لگائی. نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے، نماز بغیر پاکی حاصل کیے ہوئے نہیں پڑھ سکتے، نماز گندے اور ناپاک کپڑوں سے نہیں پڑھ سکتے، نماز گندے بدن سے نہیں پڑھ سکتے، ناپاک جگہ پر نماز نہیں پڑھ سکتے، قبلے کے رخ کے علاوہ نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ تمام شرطیں ہیں جو نماز کے لیے ہیں، اس لیے وہ صرف پانچ وقت کی رکھی. لیکن ذکر اللہ کے لیے کوئی شرط نہیں، اسے کہہ دیا کثرت سے کرو، کثرت سے کرو. بڑے فائدے ہیں حضرت اس کے اندر. یہ تو میں نے کثرت سے ذکر اللہ کا حکم دینے کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ وجہ اسی ہے، فطرت انسانی کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتا رہے. اس دنیا کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہندو اور یہ بت پرست اپنے گمان باطل کے مطابق سمجھتے ہیں کہ فلاں بت یہ فائدہ پہنچاتا ہے تو اس کے نام کی مالا جپتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں اس کے نام، سامنے بیٹھ کر پڑھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ جو احسان کرنے والا ہو اس کا نام لیا جائے. کون ہو سکتا ہے ایمان والوں کے لیے اللہ رب العالمین سے بڑھ کر احسان کرنے والا اور انعام کرنے والا؟ اس لیے اور ہر وقت اس کے انعامات ہوتے ہیں. جب آدمی پر کوئی شخص احسان کرتا ہے اور وہ آدمی احسان شناس ہو، احسان فراموش نہ ہو، یعنی شریف آدمی ہو، تو آپ جانتے ہیں کہ اس کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے، گھر میں آ کر اس کا نام لیا جاتا ہے، اس کی تعریف کی جاتی ہے، بلکہ جس سے بھی ملاقات ہوتی ہے دوست اور احباب میں سے ان سے اس کی تعریف کی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فطرت انسانی اور شرافت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ جب کوئی احسان کسی کی جانب سے آ جائے یا کوئی انعام کر دے، انعام دے دے، تو اس کی تعریف ہوتی ہے، اس کو یاد کیا جاتا ہے. اللہ تعالی کی نعمتیں، اس کے احسانات، اس کے انعامات اگر ہم ذرا بھی غور کریں. حضرت بات یہ ہے جو قرآن کریم نے فرما دی کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہاری درخواست اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے جو تم کرتے ہو، لیکن سب نہیں، بات من کل ما سألتم. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو تم شمار کر نہیں سکتے. شکریہ ادا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، شمار نہیں کر سکتے. ایک آن میں اور ایک لمحے میں کتنی نعمتیں اللہ تعالی کی آتی ہیں، اس کو شیخ سعدی رحمہ اللہ نے ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ صرف ایک چیز ہے، اس کو دیکھ لو. انسان کی زندگی سانس کی آمد و رفت سے، جب یہ سانس کی آمد و رفت بند ہو جاتی ہے چلا جاتا ہے، فرمایا بس اسی سانس کو دیکھ لو، یہ اندر گیا، یہ اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت، اندر سے پھر باہر آیا، یہ دوسری نعمت۔ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ دم گھٹ جاتا اور اندر ہی نہ جاتا سانس، جیسا کہ بعض اوقات اموات اسی طرح واقع ہوتی کہ دم گھٹ جاتا ہے، سانس بند ہو جاتا ہے، آدمی مر جاتا ہے۔ سانس اندر گیا، کتنی بڑی نعمت، اور آسانی کے ساتھ چلا گیا، کوئی مشقت پیش نہیں آئی۔ ورنہ پوچھئے اس سے کہ جو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے دمے کا اور سانس کا مریض ہے، کہ کس قدر مشقتوں کے بعد اس کو سانس لینا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے، کتنی آسانی کے سانس ساتھ سانس اندر گیا، کیا یہ نعمت نہیں اللہ کی؟ اور وہ قادر تھا اس پر کہ یہ سانس اندر ہی رہ جاتا، واپس باہر نہ آتا، قادر تھا اس کے اوپر، لیکن نہایت آسانی کے ساتھ وہ سانس باہر بھی آ گیا۔ کیا یہ نعمت نہیں اللہ کی؟ یہ صرف مثال کے طریق پر اتنا بتایا، ورنہ اس سانس کے لینے کے لیے اللہ نے جو ہوا اور آکسیجن بنائی وہ کتنی بڑی نعمت ہے، جو اللہ تعالی نے اس سانس کے اندر قوت پیدا کرنے کے لیے اس کائنات میں وہ چیزیں رکھ دی، اور اس فضا میں وہ چیزیں رکھ دی جو سانس کو سانس کے ساتھ قوت بھی پھیپھڑوں کے اندر پہنچائے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر یہ سانس اندر داخل ہوا اور جانے کے بعد اس نے اس آکسیجن کو شرائین میں پھیلا دیا، پورے بدن میں آکسیجن اور خون دوڑا دیا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ تو آمد و رفت کی انہوں نے ایک مثال دی کہ آنا اور جانا، انہیں پر غور کر لو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کتنی نعمتیں اللہ کی ہر آن آ رہی ہیں۔ شمار کر سکو گے؟ ہرگز نہیں۔ جس ہر آن اللہ کی نعمتیں بندے پر ہیں، انسان پر ہیں، اور یہ نعمتیں جس انداز میں آ رہی ہیں آپ جانتے ہیں، لہذا ہر نعمت کے مقابلے میں اس کا ذکر کر دینا چاہیے یا نہیں کر دینا چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے یا نہیں یاد کرنا چاہیے، کیونکہ فطرت انسانی یہی ہے کہ وہ یاد کرے اپنے محسن کو اور اپنے اوپر انعام کرنے والوں کو۔ تو اب اس کا تقاضا یہ ہوا کہ کوئی ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے خالی نہ رہنا چاہیے، کیونکہ ہر آن اور ہر لمحے اللہ کی نعمتیں بندے پر چلی آ رہی ہیں، ایسے چلی آ رہی ہیں کہ پتہ بھی نہیں چلتا کدھر سے آئیں، لیکن نعمتیں آ رہی ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ اذکر اللہ ذکرًا کثیرًا، تو یہ بیجا حکم نہیں ہے، اپنے رب کو یاد کرو کثرت کے ساتھ، یہ حکم بالکل صحیح ہے اور بیجا نہیں ہے۔ ابھی تو صرف اتنی سی بات میں نے عرض کی ہے، وقت بھی پورا ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق اگر اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ جمعے کو پھر عرض کروں گا، کوشش کروں گا کہ اس کو تفصیل سے آپ کے ذہن نشین کر دوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو اپنے اوقات کو ضائع کرتے ہیں غفلت میں، نہ اللہ کا نام لیتے ہیں، نہ رسول پر درود بھیجتے ہیں، نہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، نہ نمازوں کی طرف آتے ہیں، نہ اور عبادتوں کی طرف آتے ہیں، اللہ تعالی اس سے ہمیں اور ہماری اولاد کو محفوظ رکھے۔ دعا کرنے کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی اپنے ذکر میں ہمیں مشغول فرمائے، اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں اپنی رحمتوں سے نوازیں، اور دنیا میں اللہ تعالی ہمارے جان و مال کی عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے شہر سے اللہ تعالیٰ بد امنی کو دور فرمائے، حیدرآباد سے بھی بد امنی کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامتی و استحکام عطا فرمائے، اور ملک میں امن و امان کا دور دورہ قائم فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ ایک دو درخواستیں ہیں دعاؤں کی، ان کے لیے بھی دعا کر دی جائے۔